कहा जाता है कि मर्द के तीन बाप, एक उस्ताद, एक ससुर और एक जिसके यहाँ वो जन्म गया। तो क्या हम अपने ससुर को या अपने उस्ताद को वालिद साहब या अबू जी कहकर पुकार सकते हैं?
ये बात यह है कि कोई आदमी अगर मोहब्बत से, अकीदत से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है और उसमें कोई शुबा नहीं पैदा होता सुनने वालों को, तो फिर कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी इश्तबा का इम्कान है या लोगों के यहां कोई गलतफहमी का इम्कान है, तो फिर इस तरह के अल्फाज के इस्तेमाल से इज्तनाब करना चाहिए। मर्तबे के लिहाज से तो इसमें कोई शक नहीं कि ये तीनों बाप ही हैं, यानी इनको इज्जत वही देनी चाहिए जो इज्जत आप अपने बाप को देते हैं।
और कुरान के हवाले से मैं एक सवाल, ये जो आयत है इन्नल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइल इस्मे वल फवाहिश इल्लल लमम इन्न रब्बका वासिउन मग़फिरा, यहां कबाइल इस्म और फवाहिश और इल्लल लमम ये जरा कैटेगरीज वाज़ह कर दीजिएगा, शुक्रिया।
दो तरह के गुनाह हैं, एक लोगों की हक तलफी के गुनाह है, उसको इस्म कहते हैं, जिसमें इंसानों के हुकूक हम पामाल करते हैं, अल्लाह के हुकूक पामाल करते हैं। एक वो गुनाह है कि जो जिनसी मामलात से पैदा होते हैं, उनको फवाहिश कहा जाता है। तो इसमें जो बड़े बड़े गुनाह हैं वो हमें मालूम है क्या है, बददियानती है, ख्यानत है, धोखा है, झूठ है, दूसरे के साथ जुल्म और ज्यादती है, इसी तरह से जिनसी आज़ा या जिनसी मामलात का इफ्शा है, बदकारी है, तो ये बड़े बड़े गुनाह हैं। छोटी छोटी चीजें इनमें भी सादिर होती रहती हैं, तो उनको लमम कहा जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो नुकफ़िर अनकुम सैयातिकुम, छोटे में माफ कर दूंगा, ये अल्लाह का बड़ा करम। तो आदमी को इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए।
हमारी जो नौजवान नस्ल है वो कहती है कि अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल जो है वो एक बड़ी मुश्किल चीज है, और ये भी एक फैक्ट है कि इंसान अगर अपने जज्बात को, अपने सेंटीमेंट्स को, जो कि नेगेटिव थोड़ी सी पहलू उनके अंदर होता है, उन्हें अगर दबा के रखे तो उसकी शख्सियत के ऊपर उनका कुछ थोड़ा सा नेगेटिव असर होगा, तो किस तरह उनका जो असर है उसे खत्म किया जा सकता है। और वो जो वो कहते हैं, मतलब आजकल की नौजवान नस्ल ये बड़ी आमतौर पर बात कहती है कि सेल्फ कंट्रोल जो है वो एक बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी चीज है।
जिस चीज को आप जब्त नफ्स या सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, वही तो इंसानियत का शरफ है। इंसान असल में क्या चीज है, अल्लाह ने उसको अकल की नेमत से नवाजा है, वो जब ये देखता है कि खैर व शर की कश्मकश में शर की तरफ मिलान पैदा हो रहा है, तो वो अपने आप को कंट्रोल करता है। इंसानियत का असली इम्तियाज यही है। अगर इंसान जब्त नफ्स से काम नहीं लेता तो फिर उसमें और किसी जानवर में कोई फर्क नहीं। मेहमान का इस्तकबाल करते हुए, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश करते हुए, अखलाकी हदूद की पाबंदी करते हुए आदमी किस चीज से काम लेता है? अगर ये बात मान ली जाए कि जब्त नफ्स इंसान को नहीं करना, तो जरा इस बात को बढ़ाकर देखिए कि नौबत कहां पहुंचेगी। जिसके पास ताकत है, उसके अंदर से अगर ये कुव्वत उठती है कि वो दूसरों के हुकूक कसब कर ले, तो कर लेगा। जिस कौम को अल्लाह ताला ने बहुत कुव्वत और शान शौकत दी है, वो दूसरों को पामाल कर डालेगी। जिस आदमी को जिस्मानी लिहाज से मजबूत बनाया है, वो हो सकता है कि किसी कमजोर को सड़की पर न चलने दे। तो असल में जब्त नफ्स का लफ्ज चंद खास चीजों के बारे में चूंकि लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनका ख्याल होता है कि वहां छुट्टी दे दी जाए उन्हें, जबकि जब्त नफ्स ही तो असल में इंसानियत का शरफ है। बुराई सिर्फ चंद जिनसी मिलानाती से मुतल्लक नहीं होती, बुराई तो मिलावट भी है, बददियानती भी है, ख्यानत भी है, माल की तलब भी है, माल की हवस भी है, उसमें दूसरों के हकूक तलफ करने के दाइयात भी हैं। तो इन सारी चीजों में अगर जब्त नफ्स को उठा लिया गया तो रह गया जाएगा, बाकी कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा, फिर तो इंसान जानवरों का सा काम करेगा। तो जब्त नफ्स की कोशिश करनी चाहिए, और जब्त नफ्स में आदमी अगर एक तवाजुन और एतदाल के साथ अपनी तरबियत करता चला जाए, तो कुछ वक्त के बाद उस पर कोई मनफी असरात नहीं होते। अलबत्ता ये जरूर होता है कि बाज मौकों के ऊपर बाज ऐसी पाबंदियां लोग लगा देते हैं जो शरीयत और कानून में भी नहीं है, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि इंसान के कमाल को हासिल करने के लिए वो पाबंदियां उसे इख्तियार करनी चाहिए। तो मजहबी लोग इसका लिहाज किए बगैर कि नौजवानों को कहां से उन्हें दावत देनी है, किस जगह से उनको शुरू कराना है, आखिरी दर्जे की बातें बाजूकात कर देते हैं, तो इससे खराबी पैदा होती है। अगर नौजवानों को नौजवान समझकर इस चीज का शऊर दिया जाए कि जब्त नफ्स ही इंसानियत का कमाल है, इसी से इंसान बड़ा होता है, इसी से इंसानियत अपनी मेराज को पहुंचती है, और इसी से दर हकीकत दुनिया में खैर और सलाह के सारे हदायत पैदा होते हैं। जब्त नफ्स को फैलाकर समझिए, यानी सारी बुराइयों के दायियात में जब्त नफ्स ही तो और क्या चीज है, غصہ آ گیا آپ کو اور غصے میں بے قابو ہو رہے ہیں، تو وہ کون سی طاقت ہے کہ جو آپ کو اس موقع پر کہتی ہے کہ نہیں آپ حد سے نہ بڑھیں؟ کون سی طاقت؟ آپ یہ دیکھیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ رستے میں چلتے ہوئے آپ نے دیکھا غالباً ابو مسعود انصاری صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے، تو آپ نے پیچھے سے کہا کہ ابو مسعود جتنی طاقت تم کو اپنے غلام پر حاصل ہے، خدا کو تم پر اس سے زیادہ طاقت حاصل ہے. تو وہ نہ صرف یہ کہ رک گئے بلکہ ان کی زبان سے فوراً یہ نکلا کہ میں نے اس غلام کو آزاد کیا. اب ایک مظلوم کے اوپر جو کچھ ستم ہو رہا تھا اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ابو مسعود اگر اس وقت اس کو آزاد نہ کرتے تو جہنم میں جاتے. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ضبط نفس کس قدر و قیمت کی چیز ہے. اس وقت ان کو غصہ تو بہت آیا ہوا ہوگا، بے قابو ہو رہے ہوں گے نا ظاہر ہے. تو حضور کی آواز پر انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور اس درجے میں پلٹے. یہی عزت، یہی شرف، یہی مقام ہے. جانور اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہے. اس لیے ضبط نفس تو ہر حال میں ہونا چاہیے، البتہ ضبط نفس کی تربیت نوجوانوں کو بڑی حکمت کے ساتھ دینی چاہیے اور بڑی تدریج کے ساتھ دینی چاہیے. اور اس میں بھی یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بڑی بڑی جو خرابیاں ہیں ان کو پہلے موضوع بنانا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خود پیدا ہونا.
عام زندگی میں عدل اور احسان کے کیا مطلب ہیں؟
عدل کا مطلب تو یہ ہے جی کہ جو جس کا حق بنتا ہے اس کو ادا کر دیجیے، یہ انصاف ہے. اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کا حق نہیں بنتا تھا تب بھی دے دیا، اور حق ادا کرنے کے بعد کچھ زائد بھی دے دیا، اور اپنی طرف سے آپ نے جو فیض آپ پہنچا سکتے ہیں دوسرے کو پہنچا دیا.
سوال آج کے موضوع کے متعلق ہے کہ عروت ماروت کے بارے میں، کہ وہ جادو سکھایا کرتے تھے، پھر اس کو یہ بھی کہتے تھے کہ یہ نہ کیا کرے. یہ تو ناممکن ہے جب ایک زر والے کام سکھایا جائے اور پھر یہ بھی کہا جائے کہ نہ کرے. دوسرا، اگر آیا واقعی جادو ہو سکتا ہے تو اس کا پیمانہ یا معیار کیا ہوگا تب معلوم کرے کہ یہ سے جادو ہوا ہے، یعنی اس کا عاملین کون ہو گیا؟ اسی بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ تعویذ اور دم کو بھی جائز مانتے ہیں.
میں نے جن آیات کا درس دیا ان میں سارا زور اس پر لگایا ہے کہ جادو ایک شیطانی چیز ہے اور یہ شیاطین کا پیدا کردہ کام ہے. ہاروت و ماروت نے جو علم سکھایا تھا وہ جادو نہیں تھا، اسی بات کو واضح کیا. اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم اچھے مقاصد کے لیے دیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کر لیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس دنیا میں بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دی ہیں اور علوم سکھائے ہیں وہ اچھے ہی مقاصد کے لیے سکھائے ہیں. سائنسی علوم کی میں نے مثال دی ہے، وہ علوم بھی اللہ کی عنایت ہے، اللہ ہی نے دیے ہیں وہ سارے. لوہے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وانزلنا الحدید، ہم نے نازل کیا ہے یہ، لیکن میں اس سے تلوار بنا کے تو اس سے معصوموں کو قتل کرنا شروع کر دوں، تو یہ میرا کام ہے. تو یہ ایک اچھا علم تھا. اور کسی علم کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہرحال ایک دو دھاری تلوار ہی ہوتا ہے، آپ چاہے تو اسے اچھا استعمال کریں چاہے تو برا. تو قرآن نے اس کی تردید کی ہے کہ جو علم بابل میں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا وہ جادو نہیں تھا، یہ تردید کی ہے قرآن. تو اس وجہ سے جادو ایک بالکل شیطانی چیز ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اس میں شیاطین سے استمداد کی جاتی ہے. یہ علم البتہ بالکل ایک دوسری نوعیت کا علم ہے، اور یہ الفاظ کے خواص اور اس طرح کی چیزوں کا علم ہے. ہمارے صوفیہ کے ہم بھی اس کے بڑے ماہرین رہے ہیں. اس میں قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ علم اپنی جگہ کوئی شیطانی چیز نہیں ہے، اپنی جگہ تو ایسے ہی جیسے سائنسی علم ہے، لیکن اس کا استعمال آدمی صحیح حدود میں کرے یہ ایک مشکل چیز. اس وجہ سے یہ ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، جس سے آدمی کو بچنے کی کوشش کرے.
اسلام میں سختی نہیں ہے، اور آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں مخاطب کر کے یہ کہا گیا اکثر کہ آپ کو نگران بنا کے نہیں بھیجا. ایک حدیث ہے بڑی مشہور جو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر آپ کو برا کام ہوتے دیکھیں تو آپ اپنے ہاتھ سے روکیں، نہیں تو زبان سے روکیں، اور یا کم از کم دل میں برا جانے. تو مجھے تھوڑا سا ان دونوں چیزوں میں کنفلکٹ محسوس ہو رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں.
اس میں کوئی تصادم نہیں ہے، یہ انسان کے دائرہ اختیار کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی. ہر انسان جو دنیا میں جیتا ہے اس کا ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے، جیسے شوہر کا ایک دائرہ اختیار ہے، باپ کا ایک دائرہ اختیار ہے، کسی ادارے کے سربراہ کا ایک دائرہ اختیار ہے، کسی حکومت کے سربراہ کا ایک دائرہ اختیار ہے. تو اس میں آدمی کو یہی کرنا چاہیے کہ اگر کوئی جرم ہو رہا ہے تو اس کو وہ ہاتھ سے روک دیں. حکمرانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ملاوٹ ہو رہی ہے تو وہ کہیں کہ بہت اچھی بات ہے ہم اس پر باز کریں گے. کوئی آدمی قتل ہو رہا ہے اور وہ خیال کریں کہ اس پر انہیں نصیحت کرنی چاہیے. ایسا ہی معاملہ گھر کے نظم و نسق جس کے سپرد کیا اللہ تعالیٰ نے باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، اس کو کرنا چاہیے. ایسے ہی کسی ادارے کا سربراہ ہے تو اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر اس کا اہتمام کرے. تو یہ دائرہ اختیار سے متعلق ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ شوہر تو ایک بیوی کے ہیں لیکن آپ منکر کہیں اور دور کرنے چلے جائیں. حکمران آپ پاکستان کے ہیں اور حکم آپ ہندوستان میں نافذ کرنے چلے جائیں. تو ہر آدمی کے دائرہ اختیار میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو طاقت سے برائی کو روکنا چاہیے. اور منکر سے کون سی برائی مراد ہے, اس سے شرعی احکام مراد نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے وہ برائیاں جن کے بارے میں انسان مسلمہ طور پر جانتا ہے کہ یہ برائی, جیسے غبن ہے, رشوت ہے, چوری ہے, ملاوٹ ہے, ظلم ہے, استحصال ہے. تو ان چیزوں کو ہر آدمی کو اپنے دائرہ اختیار کے اندر طاقت سے ہی روکنا چاہیے. اور اگر دائرہ اختیار میں بھی آدمی طاقت سے نہیں روکتا, زبان سے برا کہتا ہے, ظاہر ہے کہ یہ دوسرا درجہ ہے. اور اگر دل سے برا ہونے کی نوبت آ گئی ہے, آپ کو اختیار بھی حاصل ہے, تو پھر اس کے بعد ٹھیک فرمایا حضور نے کہ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے تو پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہ جاتا. تو اس روایت کا کوئی تعلق عام لوگوں کے معاملات سے نہیں ہے, دائرہ اختیار سے. وہاں آپ کو حق حاصل ہے اور وہاں کوئی فساد بھی پیدا نہیں ہوتا.
جب اس دنیا سے کوئی شخص رخصت ہوتا ہے تو عام طور پہ وہ جو ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے, ایک عام ایوریج آدمی کی میں بات کر رہی ہوں, کوئی گھر ہوتا ہے یا کوئی یونٹ کی صورت میں زمین ہوتی ہے, اب جب بچوں میں اس کی تقسیم ہونی ہے تو اولاد میں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں, بیٹے بھی ہوتے ہیں, تو اگر گھر ہے تو وہ تو عام طور پہ بیٹے اس میں مقیم ہوتے ہیں, بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بیائی ہوتی ہیں, تو وہ یہ ہمارے ہاں ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ اس میں سے ڈیمانڈ کریں کہ اب ہمیں حصہ دیا جائے, اور خود سے عورتیں بھی اس کو پسند نہیں کرتی کہ اب وہ واپس جائیں اور بھائیوں سے اس کی ڈیمانڈ کریں. یہ زمین کی صورت میں بھی ہوتا ہے, اگر آپ کے پاس کی لینڈ ہے جو ایگریکلچرل لینڈ ہے, اس کی صورت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو کیا یہ رویہ عورتوں کی طرف سے مناسب ہے کہ وہ اس کو فورگو کرتی رہیں, اور اس کو ہم اچھا دینی ایکٹ کہیں گے, یا یہ سمجھیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈیمانڈ کرے کہ وہ گھر جس میں کہ بھائی رہ رہے ہیں اس کو بیچا جائے اور اس میں ان کا حصہ دیا جائے, وہ یا وہ زمین جس پہ کہ یونائٹیڈلی ایک اکٹھے فارم میں ایک ایگریکلچرل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس کو بھی حصوں میں کر کے اس کا حصہ دیا جائے. کیا طریقہ زیادہ بہتر ہے خواتین کے لیے جس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے؟
وہی طریقہ بہتر ہے جو اللہ نے تجویز کیا ہے, جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کرے. عام حالات میں اگر کوئی اپنا حق چھوڑتا ہے تو ہو سکتا ہے اسے بہتر سمجھا جائے, لیکن اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اللہ کا یہ قانون بالکل باطل ہو چکا ہے. یعنی لوگ عام طور پر لڑکیوں کو حصہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ان کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن مجید نے جن جرائم پر ابدی جہنم کی وعید سنائی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اس لیے اس میں تو ایک ایک پائی بالکل ٹھیک حساب کر کے ادا کر دینی چاہیے, اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کی نوبت نہ آئے کہ لڑکیاں مطالبہ کریں, بلکہ فوراً بعد یہ کام کرنا چاہیے. کیونکہ اس طرح کی مشترک جائیدادوں میں مسائل اور بھی سنگین ہوتے ہیں, اس وجہ سے اس قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے تو وہ اس طرح کے مسائل کا کوئی حل تجویز کرے, تاکہ یہ معاملہ بعد میں کسی جھگڑے یا نزاع کا باعث نہ بنے. اور خواتین کو اپنے اس حق کا مطالبہ کرنے میں ہرگز نہیں شرمانا چاہیے, ان کو چاہیے کہ وہ اس کا مطالبہ کریں, اس سے ان کی بہت سی بہنوں کو یہ حق حاصل ہوگا. اور ہر مسلمان کو متنبہ رہنا چاہیے کہ قتل کا جرم اور یہ برابر کر دیا اللہ تعالیٰ, آسان نہیں ہے اسے جان پڑانا.
مسکین اور یتیم کے لفظ کی وضاحت کر دیں کہ اسلام میں مسکین اور یتیم کسے قرار دیا گیا ہے؟ اسلام میں یہ دو باتیں نہیں قرار دی گئیں, یہ تو دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں, یعنی یہ کوئی اسلامی اصطلاحیں نہیں ہیں. جس آدمی کا سرپرست دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, والد نہیں رہا اور اس کی خبر گیری کرنے والا اب کوئی نہیں رہا, تو یتیم ہے ظاہر ہے. اس میں یہ توجہ دلائی ہے اسلام نے کہ ایسے لوگوں کی سرپرستی کرنے کے لیے معاشرہ آگے بڑھے. یہ بھی ایک امتحان ہے جو معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے. مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی روزی کمانے میں پیچھے رہ گیا ہے, یعنی اس کے حالات معاشی لحاظ سے ایسے ہیں کہ بیچارہ بالکل فقیر ہو گیا ہے, محتاج ہو گیا ہے, اپنی ضرورتیں اپنے کسب سے پوری نہیں کر سکتا. تو یہ عربی زبان کے دو عام لفظ ہیں, جس طرح آپ کے فقیر یتیم بولتے ہیں ایسے ہی عربی میں بولتے ہیں, یہ کوئی اسلام کی اصطلاح نہیں. سورہ واقعہ میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن تمام انسان تین گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، آگے والے، دائیں بازو والے، بائیں بازو والے. ہر مسلمان کی یقیناً خواہش ہوگی کہ وہ آگے والے گروہ میں شامل ہو، مگر ہماری جو زندگی گزر رہی ہے وہ ایسی ہے کہ دن کے 24 گھنٹوں میں 9 یا 10 گھنٹے دفتر میں گزر جاتے ہیں، 5 فرض نمازیں ادا کر لیتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اتوار کو درس میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، سال میں 1 بار زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی روزے قیامت آگے والوں کے گروہ میں کس طرح شامل ہو سکتا ہے؟ وہ جو 9 یا 10 گھنٹے آپ دفتر میں بسر کرتے ہیں، پوری دیانتداری کے ساتھ بسر کیجئے، انشاءاللہ آپ آگے والوں میں شامل ہو جائیں. والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، کیا سسر اور ساس بھی والدین میں شمار ہوں گے؟ برائے کرم اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ نافرمانی میں کیا کچھ شامل ہے. ہمارے پیغمبر نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارے تین باپ ہیں، ایک جس نے پیدا کیا، ایک جس کے ہاں بیاہے گئے، ایک جس نے تم کو علم سکھایا. تو درجہ بدرجہ ان سب کو باپ ہی کے درجے میں رکھنا چاہیے. اور نافرمانی یہ لفظ ذرا وضاحت طلب ہے، یعنی حسن سلوک ہے جس کی ہم کو ہدایت کی گئی. ہم سب کے ساتھ حسن سلوک کریں، عزت کریں، احترام کریں. باقی بات تو کسی موقع پر اگر غلط بات ہے تو معذرت بھی کرنی پڑتی ہے اور نہ ماننے کا فیصلہ بھی کرنا پڑتا ہے. خدا کے تخلیقی کاموں میں دخل دینا شرک ہے، تو کیا ٹیسٹ ٹیوب بچے، مرضی سے بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا، تعویذ کے ذریعے بیٹا حاصل کرنے کا دعویٰ، یہ سب شرک میں شامل ہے؟ پہلی دونوں چیزیں تو تدبیر کے دائرے کی چیزیں ہیں، اور آپ علاج بھی کرتے ہیں، آپ فصل بھی بوتے ہیں، وہ سارے کام آپ اپنی عقل استعمال کر کے کرتے ہیں. تعویذ کے ذریعے سے بیٹا حاصل کرنے کا دعویٰ، کس کا تعویذ؟ یعنی کسی بت کا ہوگا، کسی مدار کا ہوگا، کسی شیطان کا ہوگا. جو تعویذ ہوگا اس کا حکم وہی ہوگا. آپ نے اللہ سے دعا کی ہے اس معاملے میں، پھر اس میں شرک کا کوئی سوال نہیں. تو تعویذ پہلے تو بتائیے نا، کیا تعویذ ہے؟ ہمارے یہاں جو تعویذ ہے یہ تو 90-95% مشرکانہ تعویذ ہے، تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے. لیکن تعویذ کا مطلب کیا؟ تعویذ کا مطلب ہے اللہ سے پناہ مانگنا، یہ معنی ہے اس کے. تو آپ نے اگر یہ پناہ اللہ سے مانگی ہے تو کیا کہنے ہیں، اور اگر شیطان سے مانگی ہے تو اس کے شرک ہونے میں کیا شبہ ہے؟ سود کے گناہ کا کم سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ ایک روایت میں یہ بات آئی، بلکہ 70 گنا زیادہ کے الفاظ آئے ہیں، کیونکہ اس میں دوسرے پر ایک ظلم ہے جس کی بنیاد پڑتی ہے. اس لیے اس کو بڑی سختی کے ساتھ حضور نے بھی اور قرآن نے بھی منع کیا. جمہوریت یہود و نصارہ کا طرز حکومت ہے، اس کا مسلمانوں کے لیے اختیار کرنا کیا یہ جائز ہے؟ ہمارے زبردست لوگ یعنی ہمارے نوکر وغیرہ، ہمارے زیر دست لوگ یعنی ہمارے نوکر وغیرہ اگر بار بار سمجھانے اور تربیت کے بعد بھی غلطیاں کریں تو ان کی ڈانٹ ٹپٹ کیسے کی جائے؟ سمجھائیے بس ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ غلطیاں کرنے پر کتنی بار معاف کریں، تو آپ نے کہا کہ 70 بار دن میں. پچھلے دنوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے کاروباری گفتگو کے دوران میں پاکستان کے بارے میں بات چیت ہوئی، جس کے دوران انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو اعتبار کے لحاظ سے گھٹیا ملک قرار دیا. اب کیا کریں، ان سے گزارا کرنا ہے؟ یہ گفتگو نے میرا ذہن منتشر کر دیا ہے کہ میرے ملک کو گھٹیا قرار دیا، مجھے اس کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس سے میرے احساسات مجروح ہوئے ہیں. اپنے ملک کو بہتر بنائیے. ہر وقت احساس جرم کیا چیز ہے؟ کیا یہ نفسیاتی بیماری ہے؟ احساس جرم سے مراد ہے کہ ہم صحابہ کرام کی طرح قرآن پر اور حضور کے احکام پر عمل نہیں کر رہے. اپنے آپ کو بے بس پانا کہ ہم بننا تو ویسا چاہتے ہیں مگر ایسا کر نہیں پاتے. اس احساس سے دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، اس کیفیت کا کیسے سامنا کیا جائے؟ برائے کرم رہنمائی کریں. ہر وقت دل خوفزدہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے راستے تلاش کر رہنا ہی مشغلہ بن گیا ہے. یہ اپنی جگہ ایک بڑا اچھا محمود جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کے ساتھ یہ خیال رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم، بہت کریم ہے، وہ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اس کو خوف یا وہم کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، جدوجہد کا مسئلہ بنانا چاہیے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تم سے کوئی غلطی نہ ہو، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہو جائے تو میری طرف لوٹ آؤ. اور یہ بھی کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. تو آپ خدا سے مایوس نہ ہوں، بلکہ پورا خدا پر بھروسہ کر کے اعتماد کے ساتھ اقدامات کریں.
ایک شخص نے رشوت کی کمائی سے گھر بنایا، اب اگر وہ توبہ کر لے تو کیا اسے گھر بیچنا ہوگا اور خود کرائے کے گھر میں رہنا ہوگا؟ اور اگر وہ گھر بیچنا ضروری ہے تو اس رقم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا طریقہ اختیار کرے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں، بہرحال گھر رکھتے ہوئے کوئی توبہ نہیں. وہ آدمی کو ان لوگوں کے سپرد کرنا ہی پڑے گا جن کا مال اس نے کھایا ہے. تو اس میں چونکہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ کہاں سے تلاش کیے جائیں، تو اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجیے.
اگر انسان کو گمان ہو جائے کہ کسی نے اس پہ تعویذ کیے ہیں یا کوئی کالا علم کیا ہے اور انسان کسی عامل کے پاس بھی نہ جانا چاہے، ایسے میں خدا سے دعا کے علاوہ اور کیا کیا جائے؟ یا آپ نے ایسے ذکر کیا جیسے دعا تو کوئی چیز ہی نہیں، تو آپ نے اپنے رب کو جب پکارا اور اس کو بلایا اور اس سے درخواست کی تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اور اس کے طریقے سکھائے ہیں، حضور نے بھی سکھائے ہیں، قرآن نے بھی سکھائے ہیں کہ آپ کیسے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں. تو باوضو رہیے اور نیکی کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے اور دعا کرتے رہیے. اگر آپ عامل کے پاس جانا چاہیں تو اس میں بھی حرج نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ تحقیق کر لیں کہ عامل آپ کو کسی مشرکانہ کام میں مبتلا نہ کر دیں، ورنہ وہ بھی ایک معالج ہے جیسے دوسرے معالج. نکاح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مہربانی کر کے وضاحت کر دیں. نکاح کے لیے جو سنت قائم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ علانیہ ہوگا اور اس موقع کے اوپر کوئی بزرگ، کوئی بڑا باپ بھی ہو سکتا ہے بیٹی کا، بیٹے کا، وہ تذکیر نصیحت کے لیے چند کلمات کہہ دے گا، ایجاب قبول کرا دے گا، بس. اس سے زیادہ کوئی مسئلہ اس میں بھی نہیں. بے شک آپ اس موقع کے اوپر چھوارے بھی نہ کھلائیں تب بھی ادا ہو جائے گا.
ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے اوپر سفلی علم کیا جا رہا ہے، ایسی چیزوں کو گھر سے برامد بھی کریں تو پھر ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی ماہر آدمی ہو تو آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. یہ اطمینان کر لیجئے کہ وہ اللہ ہی کے سکھائے ہوئے علوم کے مطابق یہ کام کرتا ہو، کسی شیطانی علم، کسی مشرکانہ طریقے کو اختیار نہ کرے. ایسا نہ ہو تو باوضو رہیے، اللہ کو یاد کیجئے اور دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ دور کر دیں گے. کسی آدمی کو جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے جی رہا ہو، اللہ شیاطین کے حوالے نہیں کرتے. اگر کسی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، خواہشات نفس کی تسکین کے لیے کالا جادو یا سفلی عمل کیا جائے اور یہ جادو کامیاب بھی ہو تو اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی قوت مدافعت جواب دے جائے. قوت مدافعت اسی وقت جواب دیتی ہے جب آپ اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے. قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس پر شیاطین مسلط ہوتے ہیں. تو دو چیزوں کا انتظام کیجئے، یعنی باوضو رہیے شب و روز اگر اس طرح کا کوئی اندیشہ یا خطرہ ہو، اور اللہ کو یاد کرتے رہیے اور معوذتین اور معوذات پڑھتے رہیے. یہ کافی ہے آپ کے لیے. وقتی طور پر کوئی اس طرح کی مصیبت تکلیف آ جاتی ہے، وہ دنیا کے عام مادی اسباب میں بھی آ جاتی ہے، لیکن اللہ انشاءاللہ اس کو دور کر دے.
برطانیہ میں جنسی بیراروی اور اس کے برے اثرات کے حد سے بڑھ جانے کے بعد وہاں کی حکومت نے ایک نیا پروگرام متعارف کرایا ہے جس میں نوجوان نسل کو محفوظ جنسی تعلقات اور اس طرح کے آلات کے استعمال کی تعلیم دی جاتی ہے. حکومت کے اس اقدام کی کیا اخلاقی حیثیت ہے؟ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 70% لوگ شراب نوشی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ زہریلی شراب پینے سے ہلاک بھی ہوتے ہیں. اس صورتحال میں کس طرح کا اقدام کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ آزادانہ جنسی تعلقات کو جب ایک معاشرے نے برائی سمجھنے سے انکار کر دیا تو پھر اس کے یہ نتیجے ہیں جو نکلنے تھے. ہم مسلمانوں کا جو ایک بڑا اختلاف ہے مغربی تہذیب کے ساتھ وہ یہی ہے. باقی جتنی باتیں ہیں وہ تو لوگ جذبات سے کہتے ہیں، بڑا اختلاف یہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اس کی فطرت کے لحاظ سے خاندان کی ضرورت ہے. انسان خاندان کے بغیر، رشتوں کے بغیر جی نہیں سکتا. وہ محتاج ہے رشتوں کا، اس لیے کہ وہ بچپن میں ناتوانی کے عالم میں پیدا ہوتا ہے اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو ایک مرتبہ پھر بچہ ہو جاتا ہے. انسان، پورے انسان کے لیے خاندان کی ضرورت ہے، رشتوں کی ضرورت ہے، ماں اور باپ کی ضرورت ہے، بہن بھائیوں کی ضرورت ہے. اور رشتے اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک کہ میاں اور بیوی کے تعلق ہی کو جنسی تعلقات کی بنیاد نہ بنایا جائے. اس لیے کہ اگر یہ نہیں بنایا جائے گا تو پھر اس کے بعد تو صورتحال یہ ہوگی کہ کوئی گھر بن نہیں پائے گا کسی طرح کے. دو سال آپ نے اس کے ساتھ گزار لیے، چار اس کے ساتھ گزار لیے، یہاں دو بچے پیدا کر کے پھینک دیے، وہاں دو بچے پیدا کر کے پھینک دیے. تو یہ جو نتیجہ ہے یہ آزادانہ جنسی تعلقات کا نکل کے رہے گا. یہ لوگ اس بات کو سمجھے نہیں، اور ان کے بڑے بڑے ماہرین اور فلسفی اور دانشور اس غلطی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کام اسٹیٹ کر لے گی. کیونکہ ریاست بہت منظم ہو رہی تھی تو ان کا خیال تھا کہ ہم ایسے ادارے بنا لیں گے جو بچوں کی پرورش بھی کر لیں گے، بوڑھوں کو بھی سنبھال لیں گے. لیکن بچہ تو ماں باپ کو چاہتا ہے، ادارے نہیں سنبھال سکتے اس کو. اور بڑھاپا آپ جانتے ہیں کہ اس کی نفسیاتی تسکین خاندان کے سوا ہو نہیں سکتی کسی طریقے سے. یہ بڑی غلطی ہے جو ان سے ہوئی ہے، اور اس بڑی غلطی کا اب نتیجہ یہ ہے
کہ پھر اس کے نتائج نکل رہے ہیں، نتائج نکل رہے ہیں تو آپ پھر مصنوعی تدبیریں کر رہے ہیں اس کے لیے، واپس جانا پڑے گا. اور یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے اور جس میں میاں اور بیوی کے رشتے کو ایک بڑا تقدس حاصل ہے، حرمت حاصل ہے، اسی پر سارے نظام کو قائم ہونا چاہیے. یہ قائم ہوگا تو انسان کے لیے صلاح و فلاح ہے، ورنہ آہستہ آہستہ انسان اخلاقی حیثیت سے خودکشی کر لے گا. یہ بڑے جرائم میں سے ہے جو ان لوگوں نے کیے ہیں، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے عقلی لحاظ سے، علمی لحاظ سے ایک بالکل احمقانہ حرکت ہے جو کر ڈالی گئی، اور اب اس کے بدترین نتائج نکل رہے ہیں. آپ کہیں فادر ڈے منا رہے ہیں، کہیں مدر ڈے منا رہے ہیں، تو یہ ماں اور باپ کہیں فادر ڈے اور مدر ڈے منانے سے زندہ ہو جائیں گے؟ یہ رشتوں سے زندہ ہوں گے، محکم تعلقات سے زندہ ہوں گے، عفت اور عصمت کے احساس کو بیدار کرنے سے زندہ ہوں گے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا.
مذہب سے متعلق کسی بات پر ہنسی مذاق کرنا بھی کفر کہا ہے. اس طرح کی ایک طویل لسٹ ہے جو پریشان کن ہے، جس میں خواتین سے متعلق بھی بہت سی باتیں ہیں جن میں وہ دوسرے درجے کی شہری محسوس ہوتی ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا واحد مقصد جلد سے جلد شادی کرنا اور صرف شوہر کی خواہش کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ یاد رہے کہ یہ کتاب مذہبی امور کی وزارت سے چھپی ہوئی ہوتی ہے. جی، میں نے بھی اپنی ایک بہن کے تحفے کے طور پر یہ کتاب وصول کی، اور اس کا مطالعہ بھی کرنے کا مجھ کو شرف حاصل ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت غیر متوازن چیزیں ہیں دونوں کتابوں کے اندر، لیکن یہ بہرحال ان کا نقطہ نظر ہے، اس کو بیان کرتے ہیں. اس میں سے جو چیز آپ کے لیے پریشان کن ہو اس کی ذرا تحقیق کر لیجئے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. میں نے بھی دیکھا ان کو، اور دونوں کتابوں میں بہت غیر متوازن چیزیں ہیں جو اس میں بیان کی گئی. نفسی قوتوں کے ادراک و شعور سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے کیا نام دیں گے؟ اس علم کو اصلاح احوال کے لیے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ بہت سے علوم ہیں، ہپنوٹزم ہے جس طرح مثال کے طور پر، کم و بیش سائنس بن گیا ہے، اکلٹ سائنسز میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو انہی علوم سے لوگ سیکھتے ہیں. یہ آپ کے جو سحر ساحری کے معاملات ہیں ان میں بھی زیادہ تر چیزیں اسی علوم سے متعلق ہوتی ہیں، تو اس کے مختلف نام ہیں. یہ علم آپ اصلاح احوال کے لیے استعمال کریں گے تو اپنے آپ کو بھی خراب کریں گے اور دوسروں کو بھی خراب کریں گے. بہتر یہ ہے کہ اس سے اجتناب کر کے عقلی علوم جو سائنس بن چکے ہیں، علم بن چکے ہیں، ان کے اوپر انحصار کریں.
کیا خودکشی وہ گناہ ہے جو سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے؟ خودکشی اصل میں سرکشی کا گناہ ہے. یعنی آدمی نے اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت پائی کہ وہ اس کی رضا کے مطابق اور اس کی مشیت کے مطابق اس دنیا میں رہے گا. اس کی رضا، اس کی مشیت کتنی عمر کو حاصل ہے؟ 10 سال 20 سال 50 سال، جتنی بھی اس نے طے کر رکھی ہے. اس کے دوران میں اللہ تعالیٰ اسے شکر کی آزمائش میں ڈالیں گے یا صبر کی آزمائش میں ڈالیں گے، اس کا فیصلہ بھی انہوں نے کرنا ہے. تو اس نے اصل میں اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر دی کہ مجھے آپ نے جس آزمائش میں ڈالا ہے وہ میرے خیال میں زیادہ ہو گئی ہے، میں واپس آ رہا ہوں. تو یہ اس لحاظ سے ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کا امکان ہے کہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں، امکان ہے. یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ ایک بڑا گناہ ہے، تو اس لیے اس امکان کا اظہار کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی واضح بات اس معاملے میں چونکہ فرمائی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح نہیں فرمایا کہ سارے اعمال لازماً ضائع ہو جاتے ہیں، امکان ہے اس بات کا کہ ضائع ہو جائے، تو اس لیے اس معاملے میں آدمی کو متوجہ رہنا چاہیے. کیا خودکشی کی مذمت صرف احادیث میں وارد ہوئی ہے؟ اس زمن میں بنیادی حدیث کون سی ہے؟ خودکشی کی مذمت قرآن میں بھی آئی ہے. جب آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ حق کے بغیر کسی کو قتل نہیں کر سکتے، تو یہ نفس کا قتل ہے، اور نفس کے قتل کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس نے کسی نفس، کسی جان کو مار ڈالا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. جب انسان اپنے آپ کو مارتا ہے تو اس وقت بھی قتل نفس کرتا ہے، یعنی یہ ایک ہی جرم ہے، کسی اور کو مار دیا، اپنے آپ کو مار دیا، تو یہ قتل نفس ہے. اس لیے بہت بڑا جرم ہے. اس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، ایسا نہیں کہ صرف حدیثوں میں آیا ہے، حدیثوں میں بھی آیا ہے، لیکن بنیادی طور پر قرآن مجید میں جو قتل کی مذمت آئی ہے یہ اسی کے تحت ہے. قرآن مجید میں انسانی جان کے قتل کے حوالے سے جو آیتیں ہیں، کیا انہیں خودکشی کے ساتھ متعلق کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی تو ایک قتل ہی ہے. میں نے اس کا جواب اس بات میں دیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں قتل کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اسی کے تحت یہ قتل بھی ہے. آپ اپنے آپ کو مار دیں، اپنی اولاد کو مار دیں، کسی کو مار دیں، یہ قتل نفس کا جرم ہے. اور یہ قرآن مجید میں جیسے کہ جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں، شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے. اس لیے کہ اس سے بڑی سرکشی کوئی نہیں ہو سکتی. جب آپ اپنے آپ کو مارتے ہیں تب بھی خدا سے بغاوت کرتے ہیں، جب کسی دوسرے کو مارتے ہیں تب بھی خدا سے بغاوت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے درحقیقت خدا کی آزمائش میں مداخلت کا فیصلہ کر لیا. کیونکہ زندگی اور موت کا یہ سارا معاملہ ہے کس لیے؟ خلق الموت والحیات یبلوکم ایوکم احسن عملا، اسی مقصد کے لیے ہے. تو اس میں نہ اپنے لیے مداخلت کی جا سکتی ہے نہ کسی دوسرے کے معاملے میں کی جا سکتی ہے. یہاں تک کہ کوئی بدترین مجرم بھی ہے تو اللہ نے جن معاملات میں اجازت دی ہے اس کے قتل کی، ان کے علاوہ اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. مجبوری میں حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے یا قابل معاخذہ نہیں رہتی کہ اب مجبوری میں کی گئی خودکشی کی معافی ہو سکتی ہے. دیکھیے جی، مجبوری کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے اور معافی کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کریں گے. یہ میرا یا آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی حکم لگائیں، لیکن یہ ایک بڑی سرکشی اور بڑا جرم ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہم کو صرف متنبع کرنے تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے اور ہر آدمی کو بتانا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ اس کے بعد کسی مجبوری کا عذر بھی اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، کیونکہ یہ ان کے خلاف بغاوت کے مترادف ہے. تاہم اگر اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتے کہ میں اس معاملے میں کسی مجبوری یا عذر کو قبول نہیں کروں گا تو ہم کہہ دیتے، انہوں نے بتایا نہیں تو ان کے افو درگزر کے دامن میں بڑی وسعتیں ہیں، ہم ان کو تنگ کرنے والے کون ہوتے ہیں. بس اتنی بات ہی رکھنی چاہیے. وہ لوگ جن کے غلط رویے کی وجہ سے کوئی شخص خود کو قتل کرتا ہے، کیا ان ذمہ دار لوگوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ اگر متعین طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ اس کا باعث بنے ہیں تو پھر کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ محض اوہام، خیالات یا فلسفیانہ قسم کی کوئی توجیہ کر کے یہ کام نہیں کیا جا سکتا. پھر معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کے محرکات کا فیصلہ کرنے کے اسباب اسی کے پاس ہیں، ہمارے پاس ہے نہیں.
درمیان میں توازن نہ قائم کر سکنے کی صورت میں اگر بیوی ماں کے ساتھ رہنے سے انکار کر دے تو کیا میاں بیوی کو طلاق دے سکتا ہے اگر وہ اس کا اہل نہیں کہ وہ ماں اور بیوی کو علیحدہ رکھ سکے؟ اگر اس کا اہل نہیں ہے کہ ماں اور بیوی کو الگ رکھ سکے تو پھر تو معذور ہو گیا، مجبوری ہے. اب بیوی صاحبہ کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ یہی کرے گا کہ اچھا بیوی پھر ٹھیک تم اپنی راہ لو، میں اپنی راہ لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ماں کو باہر تو نہیں پھینک سکتے، دو ہی شکلیں رہ جاتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ دوسرا گھر بسانے کی پوزیشن میں ہیں، آپ کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ آپ دوسرا گھر بسا سکتے ہیں، بسا لیجئے. لیکن اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ ماں کو باہر تو نہیں پھینک سکتا، ماں کے حقوق ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں. تو اس وجہ سے پھر بیوی سے معذرت کر لی جائے گی. کیا ایک استاد اپنی شاگرد سے شادی کر سکتا ہے جبکہ استاد کا درجہ والدین کی طرح ہے؟ کیا ایسا کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ کہنے کو تو بھائی جو حرمتیں اللہ تعالیٰ نے قائم کی ان میں شاگرد کی حرمت نہیں ہے، تو قانون کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن یہ کہ یہ مجھے پسند نہیں بالکل. بلکہ ہمارے ایک بڑے عزیز دوست تھے، پنجاب یونیورسٹی میں استاد تھے، تو انہوں نے اپنی شاگرد سے شادی کر لی، تو میں نے خاص طور پر ان سے ملاقات کر کے ان سے کہا کہ آپ نے ایک بری روایت قائم کی، کیونکہ اس تعلق کا بھی اپنا ایک تقدس ہے، اور جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو وہی بات ہے، پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی پھر کون کس پہ اعتماد کرے گا. اس وجہ سے اساتذہ کو اپنے اس مقام بلند پر رہنا چاہیے، آدمی اپنے منصب اور اپنے مقام کے لحاظ سے اپنے بہت سے جذبات پر پابندی لگائے رکھتا ہے. تو اگر کسی کو استاد کی جگہ رہنا ہے تو پھر اپنے لیے وہ استاد کے لحاظ سے کچھ ذمہ داریاں بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے نا کیا کہا ہے، کہ تم پیغمبر کی بیویاں ہو، یا تو فیصلہ کر لو کہ پیغمبر کو چھوڑ دینا ہے. سورہ احزاب میں پہلے ان کو حق انتخاب دیا ہے کہ فیصلہ کر لو چھوڑ دینا ہے، اگر چھوڑ دیتی ہو تو جو عام لوگوں کی زندگی ہے جاؤ بسر کرو جا کے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر پیغمبر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ ہے تو پھر کچھ زائد ذمہ داریاں قبول کرنی پڑیں گی. اور اس میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ اب اگر نیکی کرو گی پیغمبر کو اختیار کرنے کے بعد تو اجر دوہرا ملے گا، اور برائی کرو گی تو سزا دوہری ملے گی. تو یہی معاملہ استاد کا ہے، یعنی اس کو اللہ نے ایک منصب دیا ہے کہ وہ لوگوں کو سکھائے پڑھائے. اس کا اصل میں رشتہ ہی جو قائم ہوتا ہے وہ ایک باپ کا اور ایک ماں کا رشتہ قائم ہوتا ہے. تو باپ اور ماں، میں ماں اس لیے بول رہا ہوں کہ اساتذہ خواتین بھی ہو سکتی ہیں، یہ جو رشتہ ہے یہ بڑا مقدس رشتہ ہے، یہ میرے خیال میں اس سے مجروح ہو جاتا ہے. بس یہ میں خیال ہی کر رہا ہوں، حرام حلال کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ نکاح تو ہو ہی سکتا ہے. دعائے استخارہ کیا ہے، یہ کس لیے کی جاتی ہے؟ بعض دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی لڑکا لڑکی کا رشتہ جوڑنے جا رہا ہے تو اس دعا کا سہارا لیتے ہیں، کیا اس پر حتمی رائے قائم کرنی چاہیے یا اس کو دوسرے زاویے سے پرکھا جائے؟ اب تو جی استخارہ ایک ایسا عمل بن گیا ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر ہو جاتا ہے. اچھا، جو لوگ استخارہ کرنے میں مہارت بہم پہنچا چکے ہیں ان کو شام کو لوگ کہتے ہیں، رات کو ان کو خواب آ جاتا ہے. یہ دعا ہے جو حضور نے لوگوں کو سکھائی، اور یہ کہا کہ اگر کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر رہے ہو تو اللہ سے خیر طلب کرو، یعنی اللہ سے درخواست کرو کہ مالک میں تو ایک بالکل ہی عاجز بندہ ہوں، میرا علم محدود ہے، میری عقل محدود ہے، تو آپ اگر کوئی خیر اس میں ہے تو اس کو میرے لیے نمایاں کر دیں تاکہ میں فیصلہ کر سکوں. یہ دعا ہے، جیسے آپ دوسری دعائیں کرتے ہیں اسی طرح کی دعا یہ ہے. اللہ تعالیٰ جیسے دوسری دعاؤں کو قبول کرتا ہے ویسے ہی قبول کرتا ہے اس کو بھی. تو اس میں اور کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن لوگوں کو کیا کہا جائے کہ اپنے اندر نرمی کس طرح پیدا کرے. کوئی آدمی سخت دل نہیں ہوتا، یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. آدمی اپنے آپ کو سخت دل بناتا ہے، تو جیسے بنایا ہے ویسے ہی نرمی پیدا کرے. کوئی سخت دل نہیں ہوتا، آدمی خود اپنے آپ کو سخت دل بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں بڑی نرمی رکھی ہوتی ہے. یہ اصل میں تربیت، ماحول، حالات. ابھی پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ بعض وقت پیشے انسان کے لیے سخت دلی کا باعث بن جاتے ہیں. تو اونٹوں والے کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ یہ بہت سخت دل ہوتے ہیں، بھیڑوں والوں کے بارے میں کہا کہ مسکین ہوتے ہیں. تو پیشے اثر انداز ہوتے ہیں، آدمی کا ماحول اثر انداز ہوتا ہے. جو دکان جس پہ وہ بیٹھتا ہے وہاں جو گرد و پیش میں صورتحال ہوتی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. ان عوامل کو ختم کرنا چاہیے. وہ انسان اپنی اصل فطرت میں بہت نرم دل واقع ہوا، سخت دل نہیں ہے انسان. ایک سختی وہ ہے جو انسان کے اندر عزم، حوصلہ، شجاعت پیدا کرتی ہے، وہ تو عین مطلوب ہے. ایک سختی وہ ہے کہ جو حق کے مقابلے میں ہو جاتی ہے، یا آدمی دوسرے انسانوں کے معاملے میں شفاف ہو جاتا ہے. یہ انسان خود پیدا کرتا ہے، تو اس کو دور کرنا چاہیے. اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی زندگی میں ان کی صحیح خدمت نہ کر سکی بلکہ ساری زندگی ان کو دکھ اور رنج دیا، تکلیف پہنچائی ہو، لیکن جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو اب احساس ہوا کہ یہ کام بہت غلط ہو گیا، اب ان غلطیوں کے ازالے کی کیا صورت ہے، جبکہ معاف کرنے والے تو دنیا سے جا چکے ہیں، معافی کی کیا صورت ہے؟ ایک بڑا جرم ہو گیا ہے، کبیرہ گناہ ہو گیا ہے یہ، تو اس کی بہت معافی مانگنی چاہیے. اور والدین کو جن لوگوں سے محبت تھی، ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے بچے پیچھے چھوڑے ہوں یا اور، ان کی خدمت کیجئے، ان کے اعزاء اقربا کی خدمت کیجئے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے حضور نے فرمایا کہ ماں نہیں ہے، خالہ ہے، باپ نہیں ہے، چچا ہے، تو ان کی خدمت کریں. تو امید ہے کہ تعلق اور محبت کی وجہ سے آپ کے لیے معافی کی صورت نکلے گی. لیکن یہ کبھی نہ بھولیں کہ یہ ہے بہت بڑا گناہ جو ہوا ہے، یعنی یہ کبیرہ گناہوں میں سے، چھوٹا گناہ نہیں ہے. والدین کے ساتھ زیادتی کرنا اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا. غیبت کیا ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے آپ اس کی برائی کرتے ہیں، اور پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اس کا درجہ لوگوں کے نگاہوں میں گرایا جائے، اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بات اس کو معلوم نہ ہو، تو یہ غیبت. ہم روزمرہ کی زندگی میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن سے شرک کا شائبہ ہوتا ہے. اگر وہ الفاظ ابدیت کے ساتھ استعمال ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ الفاظ ایسے ہیں جن کا مفہوم نہیں معلوم. آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں ان کا مفہوم سمجھا دیں. ان الفاظ میں حضرت، حضور، یہ جو الفاظ ہیں ان میں ایک خرابی ہے، یہ حضرت اور حضور کے الفاظ میں، یعنی اپنی اصل کے لحاظ سے. لیکن اب یہ اردو زبان میں بس آداب کے کلمات کے طور پر استعمال ہونے لگ گئے. تو میرا زبان کے بارے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بالکل لغوی لحاظ سے بھی پاک کر سکے تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے معنی وہی ہوتے ہیں جو اب رائج ہو جاتے ہیں. یعنی زبان میں اصل معنی کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ جس معنی میں لفظ اب بولا جاتا ہے بس اس معنی میں اس کو لے لیا جائے گا. تو اب تو ہمارے ہاں یہ جناب کے معنی میں اور بزرگ کے معنی میں اور بڑے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. میں ان الفاظ کا استعمال تحریروں میں تو بالکل بھی نہیں کرتا، اور تقاریر اور گفتگو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ نہ استعمال کروں. پلاننگ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے جی، بچے کی پیدائش کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست بچے آسمان سے نازل نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے انسان کو اقدام کرنا ہوتا ہے. انسان ایک صاحب عقل مخلوق ہے، لہذا اس پر واجب ہے کہ ہر اقدام سے پہلے اچھی طرح اس اقدام کے بارے میں سوچے. بچے بھی خدا دیتا ہے، فصل بھی خدا اگاتا ہے. قرآن میں ہے، انتم تزرعون ام نحن الزارعون، یہ کھیتی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. لیکن کسان کا فرض ہے کہ وہ زمین کی حالت بھی دیکھے، جو کچھ بو رہا ہے اس کو بھی دیکھے، اس کی برداشت اس کو بھی دیکھے. یہ واجب ہے، یہ جائز ناجائز کی بحث نہیں ہے. تو آپ کو اپنی بیوی کی صحت، اپنے بچے کی تعلیم، حالات، ہر چیز کا جائزہ لینے کے بعد اقدام کرنا چاہیے. اس کے بعد دینے والا خدائی ہے اور روکنے والا بھی خدائی. بخاری شریف میں میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ انسان کو اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے، مرد ورنہ عذاب ہوگا. اس کے بارے میں وضاحت کر دیں، یہ شلوار کے بارے میں نہیں ہے. یہ جو اوباش قسم کے لوگ دھوتی باندھ کے بعض اوقات لڑ چھوڑ دیتے ہیں اور پیچھے سے گھسٹتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں. اور یہ چونکہ ایک متکبرانہ لباس تھا، اس کو اسبال کہتے ہیں عربی میں،
اس کو حضور نے سختی کے ساتھ منع کیا. ایسا لباس بادشاہ لوگ پہنے تب بھی منع, اور اوباش لوگ جس طریقے سے پہنتے ہیں وہ بھی منع ہے. اور پھر یہ صرف تہمتی کے بارے میں نہیں ہے, یہ امامے کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی بہت لمبا اس کا بعض اوقات شملہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے, اس کو بھی حضور نے اسی طرح سے ممنوع قرار دیا. یہ قمیص کے بارے میں بھی ہے کہ بعض لوگ لمبا ایک قمیص پہن لیتے ہیں اور وہ بھی ایک طرح سے اوباشوں کا ایک لباس بن جاتا ہے, اس کو بھی حضور نے اسی طرح منع کیا. تو یہ وجہ ہے اس کی, آپ کی شلوار سے اس کا کوئی تعلق نہیں.
میں منگنی شدہ ہوں اور دو تین ماہ تک شادی ہونے والی ہے, مجھے اکثر اپنی مگیتر کے بارے میں خیالات آتے رہتے ہیں, حالانکہ میرا اس سے کسی قسم کا رابطہ نہیں. مجھے اپنی عبادات میں خاصی کمی محسوس ہوتی ہے جو اس وجہ سے لگتا ہے. یہ بات میرے دل میں گناہ کی طرح کھٹکتی ہے کہ وہ ابھی میرے لیے نامحرم ہے, پھر کسی نامحرم کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آنا گناہ ہے. میں بہت پریشان ہوں, میری مدد کریں. اس طرح کے خیالات ہرگز گناہ نہیں, بلکہ خدا کا شکر ہے کہ آپ کو اپنی مگیتر ہی کے بارے میں آتے ہیں. اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اسی وفاداری کے ساتھ آپ کا تعلق اس خاتون سے قائم ہو اور آپ ایک اچھی بیوی کے طور پر اس کی خدمت کریں. تقدیر تبدیل نہیں ہوتی, ایسی صورت میں دعا کا کیا کردار ہے؟ کیا دعا تقدیر کو تبدیل کر سکتی ہے؟ بہت سے معاملات یہ معلوم ہوتا ہے قرآن سے بھی حدیث سے بھی کہ وہ ہماری درخواست پر مبنی ہوتے ہیں. اگر ہم کسی شخص کے ساتھ خیرخواہی کرتے رہیں, ہر دفعہ درگزر سے کام لیں اور نئے جذبے کے ساتھ اس کی طرف بڑھیں, لیکن جواب میں بدخائی اور دوغلے پن سے واسطہ پڑے, تو ہم کیا رویہ اختیار کریں؟ کیونکہ ہم بہت کمزور انسان ہیں, جلدی اس شخص کے خلاف برے جذبات دل میں گھر کر لیتے ہیں. بس ان برے جذبات کو دبانے کی کوشش کیجئے. آپ خیرخائی کر رہے ہیں اور بڑا اجر کما رہے ہیں, اپنا کام کرتے رہیے. بس اس خیرخائی کو ان حدود میں رکھیے کہ جن میں خود آپ کے لیے کوئی چیز نقصان دینا ہو جائے. ان حدود کے اندر خیرخائی کرتے رہیے. دنیا جنت کمانے کی جگہ ہے, تو اس میں آپ خیرخائی کر کے جو کچھ پالیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ آگے آپ کی آنکھیں کیسے ٹھنڈی کرے گا. اس کے لیے منتظر رہیے. کیا غیر مسلموں سے ملتے ہوئے السلام علیکم کہنا چاہیے؟ جی بالکل کہنا چاہیے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی, صحابہ کے زمانے میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ السلام علیکم کہتے تھے. آج کل عامروں اور ساحروں نے پورے معاشرے میں ایک طوفان برپا کر رکھا ہے. اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے, اس لیے کہ اس علم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ضمانت دی ہے کہ ما ہم بزارین من احد الا باذن اللہ, یعنی اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت کے بغیر یہ علم جو اللہ کا اتارا ہوا تھا اس سے بھی کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس لیے آپ کو اعتماد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کا اذن نہیں ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. تاہم کیونکہ دنیا میں انسان تدبیر کرتا ہے, تو کوشش کیجئے کہ اس طرح کی اگر کوئی چیز ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے آپ تعوذ کریں, اللہ سے پناہ مانگے. اور اللہ سے یہ تعوذ در حقیقت اللہ سے دعا ہے. اس کے لیے قرآن مجید کی دو آخری صورتیں بھی دعا کے طور پر پڑھی جا سکتی ہیں, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض معوذات سکھائی ہیں, حدیث کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی, جس میں حضور نے بعض دعائیں سکھائی ہیں جو اس طرح کے موقع پر آدمی کو پڑھنا چاہیے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود حضور نے بعض موقعوں کے اوپر وہ دعائیں پڑھی اور اپنے اوپر پھونک دیا یا کسی کے اوپر پھونک دیا, تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے یہ بات جب آپ سے پوچھی گئی کہ اس طرح کے معاملے میں کیا کسی ایسے شخص کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہود میں اس کے ماہرین تھے, تو آپ نے فرمایا کہ بس یہ اطمینان کر لو کہ کوئی مشرکانہ چیز نہ ہو, تو یہ بھی علاج معالجے کی ایک شکل ہے, تم اس کی طرف رجوع کر سکتے ہو. تو یہ دونوں ہی طریقے آپ اختیار کر سکتے ہیں. دوسرے طریقے میں اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس میں دکاندار ہیں اور کچھ خبر نہیں کہ آپ کو کس مصیبت میں ڈال دیں, اور یہ فیصلہ کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا چیز مشرکانہ ہے اور کیا غیر مشرکانہ ہے. اس لیے میں تو اسی بات کو پسند کرتا ہوں کہ دعا کیجئے, معوذات پڑھیے اور اپنے آپ کو باوضو رکھیے, پاکیزہ رہے آدمی اور اللہ کی یاد سے اس کا دل آباد رہے, تو پھر اس طرح کی چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی. بیوہ کی عدت کے بارے میں بتا دیں. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے, اس کے بارے میں ضروری ہدایات کیا ہیں؟ کیا وہ عمرہ یا حج کرنے بھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جی, بیوہ کی عدت کچھ نہیں ہے, صرف یہ چیز ہے کہ اتنے عرصے کے لیے ایک خاتون کو شادی نہیں کرنی. عدت کا مطلب یہ ہے کہ شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا یا طلاق ہو گئی ہے, تو ایک مدت مقرر کر دی جائے جس میں کوئی خاتون شادی نہیں کر سکتی. اس کی وجہ قرآن نے یہ بتائی ہے تاکہ اگر اس کے پیٹ میں کچھ ہے تو واضح ہو جائے, یعنی مقصد استبراء رحم ہے. یہی وجہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو گیا ہے یا اس کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ حاملہ تھی اور اگلے دن بچہ پیدا ہو جائے تو اگلے دن عدت ختم ہو جاتی ہے. یعنی عدت اصل میں ہے ہی اسی مقصد کے لیے. اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ جس سے بالکل تعین کے ساتھ معلوم ہو سکے کہ کوئی امکان نہیں ہے اس طرح کا تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اصلا نکاح سے روکنا ہے. اب جب نکاح سے روکنا ہے اور بچے کے معاملے میں یہ احتیاط بتائی گئی ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ عورت کسی ایسی جگہ نہ جائے جہاں پر اس بچے کے نسب میں کوئی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو. یعنی کوئی تہمت لگ جائے اس کے اوپر اور اس کے بعد اس طرح کا مسئلہ پیدا ہو جائے. تو اس کو کہا گیا کہ وہ ایسے ماحول میں رہے, ایسی جگہ پر رہے کہ جہاں کوئی اس طرح کی تہمت لگنے کا امکان نہ ہو. اس کا آپ لحاظ رکھیے اور لحاظ رکھیے اور اس کے بعد جو چاہے کیجئے. البتہ ایک بات جو حضور نے کہی اور بالکل معقول بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کے خاندان میں ہے, یعنی وفات ہو گئی ہے اور وہ وہیں رہ رہی ہے جہاں اس کی بہنیں ہیں, ماں ہے, بھائی ہے, وہیں رہ رہی ہے, تو پھر اس چار مہینے دس دن کی مدت میں اس کو کوئی بناؤ سنگار اور اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. یعنی یہ چیز گویا یوں سمجھیے کہ تہذیب اور شرافت کے بھی خلاف محسوس ہوتی ہے. ورنہ اگر وضع حمل ہو جائے گا تو اگلے دن عدت ختم ہو جائے گی. تو عدت کس چیز کا نام ہے؟ یہ کوئی پابندیوں کا نام نہیں ہے, یہ اس چیز کا نام ہے کہ اس دوران میں خاتون کو شادی نہیں کرنی اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس پر تہمت لگنے کا اندیشہ ہو. کسی ایسی جگہ نہیں جانا, کوئی ایسا کام نہیں کرنا. اگر وہ بالکل محفوظ ماحول میں ہے اور کوئی اس طرح کی ذمہ داری انجام دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. شعوری صلاحیتیں کیا صرف پیدائشی ہوتی ہیں یا دعا کے ذریعے یا کسی خاص عمل کے ذریعے سے ان میں بہتری یا اضافہ ہو سکتا ہے؟ اگر ممکن ہو تو کیسے؟ دیکھیے جی, جو صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ تو کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی کی دی ہوتی ہیں اور انسان لے کر آتا ہے, لیکن دنیا میں انسان ان صلاحیتوں کو نشو نما دیتا ہے, پروان چڑھاتا ہے, ان کو پالش کرتا ہے. تو یہ کام ہم اسباب کے دائرے میں کرتے ہیں. اس میں آپ دعا بھی کیجئے. دعا بھی اللہ تعالیٰ سے گویا مدد مانگنا ہے کہ وہ آپ کی اس تدبیر کو برابر کرے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صلاحیتیں تو اصل میں خفتہ ہوتی ہیں, ان کو بیدار اسی دنیا میں ہونا ہوتا ہے, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے آپ بیدار ہو جاتی ہیں. اس میں آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے, آدمی کو سیکھنا پڑتا ہے, سکھانا پڑتا ہے, ان سب مراحل سے گزرتا ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں آپ دعا بھی کریں. اسلام میں طنز و مزاح کا کیا پہلو ہے؟ کیونکہ ہنسنے کے لیے مزاح ضروری ہے. کیا حضور نے کبھی اپنے کسی صحابی سے مذاق کیا؟ اگر مزاح ہونا چاہیے تو اس کے کیا حدود و قیود ہیں؟ مزاح اگر حدود میں رہے تو کہتے ہیں نا کہ کل مل ہے فتام, یعنی اس کو زندگی میں ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے کھانے میں نمک ہے. تو کھانے میں نمک ہے تو وہ کھانے کی لذت میں اضافہ کرے گا. طنز و مزاح بھی اگر کھانے میں نمک کی طرح ہے, لیکن اگر نمک میں کھانا ڈال دیا, آپ کے شب و روز ہی اس کی نظر ہو گئے ہیں, تو یہ گویا ایک غیر سنجیدہ رویہ ہے جس کے بعد پھر آدمی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتا. تو ہر چیز کی ایک جگہ ہے. طنز و مزاح کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. اچھی بات, اچھی گفتگو, لطیف بات اور لطیف گفتگو, یہ اللہ کی نعمت ہے انسان کو اگر اللہ عطا کرے. بس اس کا استعمال حدود کے اندر رہنا چاہیے. پھر یہ کہ طنز و مزاح ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی بعض اوقات حدود سے تجاوز کر جاتا ہے دوسروں کے بارے میں, ان کا تمسخر اڑا دے گا, مذاق اڑا دے گا, اس طرح کے معاملات ہوں گے, کسی دوسرے کو رنجیدہ کر دے گا. تو یہ دو دھاری تلوار پر چلنا ہے, اس کے لیے احتیاط کرنی چاہیے. کسی دوسرے کا دل نہیں آپ کی کسی بات سے دکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جہاں تک آپ نے حضور کے بارے میں پوچھا ہے, تو بعض موقعوں پر ظاہر ہے کہ حضور کی شخصیت جو ہے وہ تو لوگوں کے لیے ایک روشنی کا منار ہے. آپ اپنی زندگی طنز و مذاق کی نظر تو نہیں کر سکتے تھے, لیکن آپ میں حصے لطیف جیسی خوبصورت تھی اس کا اظہار بعض موقعوں کے اوپر ہوا ہے. بعض موقعوں پہ آپ نے مذاق کیا اور وہ بعض چیزیں ہیں جو لوگوں نے جمع بھی کر دی ہیں آپ کے, بڑے لطیف جملے ہیں بعض موقعوں کے اوپر آپ نے کہے. اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی, اسے ہسپتال سے لاوارث بچہ مل گیا, تو وہ اپنے آپ ہی کو اس کا باپ ظاہر کرے گا, اصل کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. اپنے آپ کو اس کا باپ ظاہر کرے گا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو باپ کی حیثیت نہیں لینی چاہیے بلکہ چچا کی جگہ پر رہنا چاہیے اور اسی حیثیت سے سرپرست کے طور پر معاملہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں بعد میں نفسیاتی لحاظ سے بچوں کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں.
اگر ڈاکٹر کی کسی لاپرواہی سے مریض مر گیا اور مریض کے گھر والوں کو اس لاپرواہی کا احساس نہیں ہے, وہ کوئی دعویٰ نہیں کرتے, تو ایسی صورت میں ڈاکٹر کو کتنے روزے اور کتنی دیت دینی ہوگی؟ اگر لاپرواہی کے نتیجے میں مرا ہے اور یہ واضح ہے اس کے اوپر, تو دو مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے اور دیت کے لیے جو قانون ملک میں موجود ہے اس کے لحاظ سے کمپنسیشن ادا کرنی ہوگی.